بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، سيد البشر صلى الله عليه وسلم کی سیرت کے دروس جاری ہیں. آج کی نشست میں پچھلے درس کو آگے بڑھاتے ہوئے، جو سیرت کا درس ہے، جنگ بدر کے بعد دشمنوں کو رد عمل، جنگ بدر کے بعد دشمنوں کو رد عمل کے تعلق سے پچھلے درس میں چند واقعات بیان کیے تھے. آج کی نشست میں اسی موضوع کے تعلق سے چند اور واقعات بیان کرتے ہیں. مشرکین مکہ کا رد عمل بیان کر چکے ہیں صفوان بن امیہ نے، جو غزوۃ السویق میں کیا تھا، اور یہودیوں کا رد عمل بھی ہم نے دیکھا کہ بنو قینقاع نے کیا کیا تھا، پھر انہیں جلا وطن کر دیا گیا. اسی طریقے سے آج کی نشست میں چند غزوات اور ایک اہم واقعے کے تعلق سے بات کرتے ہیں، جو جنگ احد سے پہلے یہ واقعات مدینہ میں مدار ہوئے. ان میں سے جو پہلے نمبر پہ بات ہم کریں گے، غزوۃ ذی امر یا جنگ ذی امر. ذی امر ایک جگہ کا نام ہے اور اس کی طرف نسبت اس جنگ کا ہے، غزوۃ ذی امر یا جنگ ذی امر. اور یہ جنگ احد سے پہلے یہ سب سے بڑا فوجی دستہ ہے، یہ فوجی لشکر ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مشرکین کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہوا. اور محرم سن 3 ہجری میں یہ جنگی لشکر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ بنی ثعلبہ اور بنی محارب جو ہے جنگ بدر کے واقعے کے بعد یہ سب اکٹھے ہو رہے ہیں اور مدینہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ خدشہ تھا کہ مومن جو ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، مشرکین عرب جو سب سے بڑی طاقت سمجھی جاتی تھی اپنے زمانے کی، ایک ہی جنگ میں ان کے بڑے سرداروں کو ہلاک کر دیا اور ان میں سے 70 قیدی بھی بنا لیے. تو ایک نئی طاقت آ رہی ہے اور اس نئی طاقت کو ختم کرنے کے لیے مشرکین مختلف طریقوں سے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی تھی. ان میں سے ایک نمونہ یہ ہے، بنی ثعلب اور بنی محارب جو ہیں تیار ہوئے کہ ہم حملہ کریں مدینہ پر، لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی اور ان کے حملہ کرنے سے پہلے 450 صحابہ کو جمع کرتے ہوئے روانہ ہوئے ان کی طرف، اور مدینہ پر سیدنا عثمان بن عفان کو اپنا قائم مقام بنایا، امیر بنایا، اور ایک شخص جبار نامی بنی ثعلبہ میں سے تھا، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے اور وہ شخص اسلام قبول کر لیتا ہے، اور پھر وہی شخص اس جگہ کا بنی ثعلبہ کا دلیل بن جاتا ہے کہ کس طرف جانا ہے اور کون سا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی جب ذی امر جگہ پر پہنچے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو وہاں پہ کنواں تھا یا پانی کا جمع ہونے کی جگہ تھی. جب معلوم ہوا بنی ثعلبہ اور بنی محارب کو تو وہ بھاگ گئے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ایک مہینہ، غالباً سفر کے مہینے تک وہاں پر قیام کیا، ان میں سے کوئی بھی آگے نہ بڑھا، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی اور عزت سے نوازا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ واپس مدینہ کی طرف چلے آئے. دوسرا واقعہ اسی دوران جنگ بدر اور احد کے بیچ میں غزوہ بحران یا جنگ بحران. ربیع اول کا مہینہ سن 3 ہجری میں حجاز کے علاقہ بحران کی طرف اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ جنگی لشکر کی قیادت کرتے ہوئے بحران کے علاقے پر پہنچے. یہاں پر بھی بعض مشرکین جو جمع ہو رہے تھے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے, لیکن وہ بھی اپنی جگہ سے بھاگ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بغیر جنگ کے واپس فاتح ہو کے آتے ہیں. اور اس کے بعد سریت زید بن حارثہ یہ وہ جنگی لشکر ہے جس کی قیادت جو ہے سیدنا زید بن حارثہ نے کی, اور تقریباً 100 صحابی اس میں شامل تھے اس لشکر میں. اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو قیادت سونپی, اور اس جنگ کی وجہ یہ تھی, اور یہ جنگ جو ہے سن 3 ہجری جمادی الآخرہ سن 3 ہجری میں جنگ ہوئی. اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ قریش جنگ بدر کے بعد کافی مضطرب ہو چکی تھی, پریشان تھی, ضعیف اور کمزور, اور دکھ اور غم میں ابھی ان کے لیے نہیں تھے کہ ایک اور مسئلہ ہو گیا ان کے لیے. مسئلہ یہ تھا کہ ان کی تجارت کا وقت آ گیا شام کی طرف, گرمیوں میں شام کی طرف رخ کرتے اور سردیوں میں یمن کی طرف رخ کرتے. اب وقت آ گیا شام کی طرف تجارت کا, لیکن ایک مسئلہ یہ تھا کہ راستہ وہی ہے, اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھی جو ہیں وہ پھر قافلے کو پکڑیں گے, ماریں گے, اور جو بھی قافلے میں مال ہوگا وہ سب چھین لیں گے. تو یہ پریشانی تھی ان کو. تو مشورے کرنے کے بعد صفوان بن امیہ کو منتخب کیا گیا کہ اس قافلے کا امیر جو ہے صفوان کو بنایا جائے گا, اور مسئلہ یہ تھا کہ راستہ کون سا اختیار کرنا ہے, کہاں سے جانا ہے. وہی راستہ تو پھر وہی جنگ, پھر وہی ناکامی, کرنا کیا ہے. تو اسد بن عبد المطلب نے صفوان سے کہا ایک نیا راستہ ہے اور اکثر لوگ اس راستے سے غافل ہیں, جانتے نہیں ہیں. قریش تک بھی اس راستے کو صحیح طریقے سے نہیں جانتی. لمبا راستہ ہے اور مدینے کے مشرق کی طرف سے گزرے گا, لیکن بہت ہی دور, عراق کے قریب سے جا کے بہت دور جا کے. اور یعنی حجاز, مدینہ حجاز میں, حجاز سے نجد کی طرف, نجد سے پھر اوپر شام کی طرف, پھر اوپر عراق کی طرف ہو کے پھر واپس آنا ہے. بہت لمبا راستہ تھا, لیکن ان کی یہ یقین تھا کہ یہاں پر کوئی پہنچ نہیں سکتا, نہ کسی کا یہاں پہ ذہن جا سکتا ہے, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اتنا لمبا سفر کر کے قریش مدینہ پہنچیں گے. لیکن سبحان اللہ, اللہ تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی اور عزت سے نوازنا تھا, اور سبب ہوتے ہیں, کامیابی کے بھی سبب ہوتے ہیں. فرات بن حیان جو بنی بکر بن وائل سے تھا، یہ شخص یہ راستہ جانتا تھا، بہت سفر کرنے والا شخص تھا، تو اس کو صفا میں انہوں نے اپنا دلیل بنایا، راہگیر بنایا تاکہ اسے راستہ بتاتا رہے، اور اس نے اپنے ایک خاص دوست سے کہا، اس خاص دوست نے اسے دوسرے خاص دوست سے کہا، الغرض تو ایک شراب کی محفل میں، ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، ایک شخص نے صویت بن النعمان، نعیم بن مسعود اشجعی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، شراب پی رہے تھے، تو اس نے شراب کی نشے میں یہ بتا دیا کہ اس سال میں شام کی طرف جو قافلہ روانہ ہوگا کہاں سے یا کس راستے سے روانہ ہوگا، چنانچہ خبر پہنچی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ایک جنگی دستہ تیار کیا، اس لشکر کا جو امیر تھا سیدنا زید بن حارثہ کو بنایا، اور فوراً 100 صحابہ کی قیادت میں لشکر روانہ ہوا، اور ایسی جگہ پر انہیں پا لیا، ابھی راستے میں تھے وہ، صفوان بن امیہ بھاگ گیا، اور اس قافلے میں زیادہ تر چوکی دار بھی نہ تھے، محافظ بھی نہ تھے، الغرض لشکر سارے بھاگ گئے، فرات بن حیان کو پکڑ لیا گیا، اور بہت ساری مال غنیمت بھی ملا، جس میں چاندی اور سونا اور بہت سارے برتن بھی تھے، تقریباً 1,00,000 درہم کی قیمت کا مال تھا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کو تقسیم کیا، اور فرات بن حیان نے اسلام قبول کیا۔ مشرکوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ تھا، اور اب انہوں نے ایک تو انتقام لینا تھا جنگ بدر کا، پھر اصل مسئلہ تھا مشرکین کے لیے جنگ بدر کی ناکامی کے ساتھ ساتھ ان کی تجارت۔ مشرک ہمیشہ عبد دینار ہوتا ہے، اسے دنیا چاہیے، دنیا کا پجاری ہے، کافر کو دیکھ لیں ہمیشہ وہ دنیا کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ تو ان کے لیے اب دو مسئلے ہو گئے، ایک تو انتقام تھا جنگ بدر کا، اور دوسرا اپنی تجارت اور اپنے مال کو محفوظ کرنے کے لیے کوئی اقدام اٹھانا تھا، اور اسی غزوے کے بعد جنگ احد کی ابتدا ہوئی، اور اسی وجہ سے ان دونوں بڑی وجوہات سے جنگ احد ہوئی۔ اگلے درس میں جنگ احد کے تعلق سے بات کریں گے انشاءاللہ، لیکن مشرکین کے رد عمل میں سے ایک بہت اہم واقعہ ہے، اور میں اس لیے یہاں پہ آخر میں بیان کر رہا ہوں، یہ بہت ہی اہم واقعہ سمجھا جاتا ہے تاریخ میں، اور جنگ احد سے پہلے یہ بھی واقعہ ہوا، اور یہ واقعہ سیرت کی کتابوں میں بلکہ احادیث کی کتابوں میں بھی اور صحیح بخاری میں بھی ایک باب آتا ہے، کعب بن اشرف کا قتل کر۔ کعب بن اشرف یہودی کا قتل کا قصہ صحیح بخاری میں ہے، اس قصے کے اصل دوسری روایات بھی ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 4037 میں، 4037۔ قصہ کیا ہے، اس قصے کی کیا اہمیت ہے، اور آخر میں ایک بہت بڑی غلط فہمی کا ازالہ انشاءاللہ کریں گے جس کا تعلق اس قصے سے ہے۔ قصہ یہ ہے کہ کعب بن اشرف یہود بن نغیر کے سرداروں میں سے تھا، بڑا نام تھا، شاعر تھا، خوبصورت انسان تھا، بہت ساری چیزوں نے اللہ تعالیٰ نے اسے نوازا، بہت سی نعمتیں اس بندے کے پاس، امیر بھی تھا، اور یہودیوں کے جب سردار کہتے ہیں، یہودی ویسے ہر زمانے میں امیر ہوتے ہیں، پیسوں کے پجاری ہوتے ہیں، تو یہ شخص جو ہے جب اسے خبر ملی کہ مشرکین مکہ جنگ بدر میں بڑے برے طریقے سے ناکام ہوئے، 70 سرداروں کو قتل کر دیا گیا اور 70 کو قیدی بنا لیا گیا، تو اس شخص نے پہلے تو یہ بات مانی نہیں، کہتے یہ ہو نہیں سکتا، کیا محمد آتا ہے مدینے میں صلی اللہ علیہ وسلم، چند ساتھی اکٹھے کر لیتا ہے، کہاں اس کی مجال کی مشرکین عرب، اتنا بڑا نام ہے قریش سے دنیا کے ڈکیت بھی ڈرتے ہیں، جو کتا اتلک ہوتے ہیں نا ڈکیت جنہیں کہتے ہیں لٹیرے، وہ بھی ڈرتے ہیں ان کے نام سے، وہ بھی کام جاتے ہیں، اور محمد اپنے تھوڑے سے ساتھی ملا کے 314 ملا کے 1000 سے مقابلہ بھی کرتا ہے، اور 70 قتل بھی کر دیتا ہے، پھر 70 کو جگہ قیدی بنا لیتا ہے، اور عرب میں یاد رکھنا اور جنگ میں خاص طور پہ قتل ہو جانا ایک چیز ہے، اور جگی قیدی بنانا اس سے زیادہ خطرناک معاملہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے قتل ہو گیا تو شہید ہو گئے اپنے مقصد کے لیے، اگرچہ کفر پہ کیوں نہ ہوئے، کافر بھی تو کہتے ہیں ہمارا بندہ شہید ہوا، نہیں کہتے، آج جب کوئی ہندو مر جاتا ہے کشمیر میں تو کیا کہتے ہیں شہید ہوا کہ نہیں، کرسچن بھی یہی کہتے ہیں کہ اپنے مقصد میں یہ فوجی جو ہے شخص جو ہے شہید ہوا، آگے شہادت کے لفظ ہر بندہ لینے کے لیے تیار ہے، خودکشی کرتے ہیں شہید، بم بلاسٹ کرتے ہیں شہید ہیں، اور یہ سب ہو رہے جہالت کی وجہ سے۔ بہرحال تو کعب بن اشرف نے یہ بات نہیں مانی، نہیں ہو سکتا، جب یقیناً اپنے ذریعے سے خبر اسے حصول ہوئی، اپنے طرائق سے اپنے ذرائع سے جب اسے یقین ہوا تو اس بندے نے اپنی زبان چلانا شروع کر دی، شاعر تھا اور اس نے براہ راست نعوذ باللہ گالیاں اور بد کلامی کرنا شروع کر دی اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، فوراً حسن وسان میں گستاخی، مجالس میں باہر صحابہ کرام کے تعلق سے گالیاں اور گستاخی، دین اسلام کے تعلق سے، یہاں تک نہیں بلکہ مکہ کی طرف روانہ ہوا، وہاں پر جا کے رونا شروع کر دیا، پیٹنا شروع کر دیا، یعنی تمہارے مصیبت میں بھی شریک ہوں، اب کہاں مدینہ اور یہودی اور کہاں مکہ اور مکہ کے مشرکین، ایک چیز یکساں ہوں گے، کیا چیز ہے؟ کفر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی، جیسے دنیا جہاں کے جتنے بھی کافر مشرک ہیں وہ سب ایک ہیں، ان کا رنگ مختلف ہو سکتا ہے، زبان مختلف ہو سکتی ہے، لباس مختلف ہو سکتا ہے، ان کے عادات اور تقالید ٹریڈیشنز مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن ان کے دل مختلف نہیں ہوتے، دل میں بغض نفرت ایک سے بڑھ کر ہوتی، بڑھ تو سکتے کم نہیں ہو سکتے، تو کعب بن اشرف نے وہاں پہ مکہ میں جا کے شعر پڑھے، اور مدح کی کس کی؟ ابو جہل کی، عتبہ بن ربیعہ کی، الولید بن عتبہ کی، شیبہ بن ربیعہ کی، اور دیگر جو سندید تھے قریش کے جو سردار تھے، قصیدے پڑھے ان کی مدح میں، مرثیہ کہے، نوحہ جا کے کیا، یہ سارے نوحے مرثیہ سارے جاہلیت میں بھی مشرکین کرتے تھے، آج بھی آپ دیکھتے ہیں اہل بدعت کرتے ہیں، مومنین ان چیزوں سے بری ہیں، کل بھی بری تھے آج بھی بری ہیں، آج بھی آپ دیکھتے ہیں نوحے مرثیہ کون کہتے ہیں، یہ رافضی کرتے ہیں یا صوفی کرتے ہیں، دور جاہلیت آج کے زمانے میں بھی، اللہ رحم اللہ سبحانہ و تعالی، یہاں تک کہ ابو سفیان نے یہ پوچھا کعب بن اشرف سے، اتنی بڑی جو بات کر رہی ہے، اہل کتاب میں سے یہودی ہے، یہودی آپ یہ جان لیں یہودی عام شخص بھی علم رکھتا ہوتا ہے، عرب کے لیے یہودی عام شخص بھی اگر سردار ہو یا کوئی بھی ہو، یعنی اہل کتاب میں اس کے پاس علم ضرور ہے کوئی نہ کوئی، تو ان کی بڑی رسپیکٹ کرتے تھے، قدر کرتے تھے، تو ابو سفیان نے پوچھا کعب بن اشرف سے، مجھے سچ سچ بتاؤ ہم دونوں میں سے کون حق پہ ہے، ہم یا محمد، اب مشرک کافر سوال کر رہے ہیں مشرک اور کافر سے، چور کا گواہ جب چور ہوتا ہے تو پھر گواہی کیسی ہوتی ہے، کیا خیال ہے؟ اب سنیں اس نے کیا کہا، ہم دونوں میں سے کون راہ راست پہ ہے، ابو سفیان نے پوچھا ہے، اور آپ کے نزدیک ہمارا دین زیادہ محبوب ہے محمد کے دین زیادہ محبوب ہے، کعب بن اشرف کہتا ہے یقیناً تم زیادہ ہدایت یافتہ ہو محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھیوں سے، بلکہ تم ان سے بہتر افضل بھی ہو، تم ہدایت یافتہ ہو، تم ان سے بہتر افضل بھی ہو. اچھا بہتری اگر سوچا جائے تھوڑی دیر کے لیے، کس چیز میں افضل اور بہتر ہے؟ شرک میں، بت پرستی میں تو بے مثال ہے، کون ہے ان جیسا بھائی؟ بت پرستی میں، شرک میں، زندہ چھوٹے بچوں کو گاڑنے میں، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، جھوٹ، فریب، قتل و غارت، ظلم، جبر، زناکار یا بدکار یا شراب خوری، حرام خوری، گنتے جائیں آپ، ان میں تو بہتر ہے کوئی شک بھی نہیں، لیکن کیا یہ بہتری کا معیار ہے؟ بہتر کون ہوتا ہے؟ لیکن عقل والوں کو عقل بھی کام نہیں کرتی. جب دل میں شرک، بدعات اور بغض و نفرت کے کالک اور کے پردے جم جاتے ہیں تو عقل کام نہیں کرتے. پھر صم بکم عمی، کیا وجہ؟ ارے کان تو ہیں، سنتے بھی تو ہیں، بولتے بھی تو ہیں، سبحان اللہ، دیکھتے بھی ہیں، لیکن حق کو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں. اللہ تعالی نے جب قائم اشرف نے یہ کہا تو یہ آیت نازل فرمائی، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے دیکھا نہیں اس کی طرف؟ الذین، وہ لوگ، اوتوا نصیبا من الکتاب، جن کو کتاب میں سے کوئی حصہ دیا گیا. کون سی کتاب؟ التورات، اہل کتاب. یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ ایمان لے کے جبت اور طاغوت پر. جبت جادو کو بھی کہتے ہیں، جبت بدکاری کو بھی کہتے ہیں، جبت نافرمانی کو بھی کہتے ہیں، شرک کو بھی کہتے ہیں، بدعت کو بھی کہتے ہیں، الغرض، ہر برائی کا مجموعہ ہے جبت کا لفظ. اور طاغوت، طاغوت ہی ہے، طغا سے، سرکشی سے، کفر، شرک، بدعات الخرافات، یہ سارے جبت اور طاغوت ہیں. ویقولون، اچھا کہتے کیا ہیں؟ ویقولون للذین کفروا، اور وہ کہتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، کافروں کو کیا کہتے ہیں؟ ہؤلاء اہدا من الذین آمنوا سبیلا، یہ لوگ جو یعنی مشرکین جو ہیں، اہدا زیادہ ہدایت یافتہ ہیں، من الذین آمنوا ایمان والوں سے، سبیلا راستے پر، یعنی ہدایت کا راستہ ان کا زیادہ اچھا ہے ان سے. یہ ہدایت مشرکین ہدایت یافتہ ہیں، اور مؤمنین جو ہیں یہ گمراہ ہے. سبحان اللہ، سورۃ المائدہ نمبر 51. پھر واپس گیا کعب بن اشرف اور جاتے ہی اب مومن عورتوں پر بھی کلام کرنا شروع کر دیا اپنے شہر میں. ابھی ایک چیز جان لیں، یہودیوں نے کیا کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ معاہدہ کیا تھا نا، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے زمانے کے نبی بھی ہیں اور حاکم بھی ہیں، ولی امر بھی ہیں. ذرا اس حقیقت کو سمجھ لیں ذرا. اور مسلمان اور کافر جو بھی مدینہ میں رہتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے ماتحت آ چکے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو کوئی بھی ان کا حاکم نہیں تھا نا، کوئی بھی سردار، کوئی بھی بڑا نہیں تھا، کوئی بھی. عبداللہ بن ابی بن سلول کے لیے تیاری ہو رہی تھی، اس کا سارا منصوبہ اور اس کے سارے خواب ناکام ہو چکے، اس لیے اس نے نفاق کا راستہ اختیار کیا، دشمنی کا راستہ اختیار کیا، لیکن کسی اور طریقے سے، کفر کو چھپا کر اپنے دل میں زبان پر اس نے کلمہ پڑھ لیا. تو رزلٹ کیا نکلا؟ بدترین کافر، فی الدرک الاسفل من النار، ابو جہل ابو لہب سے بھی گئے گزرا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے اور معاہدے کے یہود سے، معاہدے کا مطلب ہے کہ تم لوگ اب اسلامی قانون کے ماتحت آ چکے ہو. یہودی جو ہے ان کو اپنا قانون تھا، لیکن جب مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور قائد اعظم بنے مدینہ میں، تو پھر کون سا قانون یا کس قانون کو نفاذ ہوتا تھا مدینہ میں؟ اسلام کا. یہودیوں کا اپنا کوئی قانون تھا اس کے بعد نہیں. گویا کہ یہودی رہتے تھے مدینہ میں, اگر وہ جانا چاہتے چلے جاتے, لیکن انہوں نے مدینہ میں رہنا قبول کر, اپنے گھر نہیں چھوڑے انہوں نے. اسی انہوں نے معاہدے کر لیے کہ ہم جنگ نہیں کریں گے اور ہم تو آپ لوگوں کے ماتحت رہنا پسند کرتے ہیں. لیکن دل میں بغض نفرت تو باقی رہا. وہ یہودی ہمیشہ بغض نفرت کرتے, یہاں سے وعدہ کرتے وہاں سے توڑ دیتے دل میں, کیونکہ اسے قبول نہیں کرتے. زبان سے قبول ضرور کرتے ہیں, یہ ان کی عادت ہے ہمیشہ. جب یہودی ماتحت ہیں تو کعب بن اشرف کی ان حرکتوں سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس شخص نے معاہدہ توڑ دیا, پوری قوم نے نہیں توڑا. ایک شخص جب غلطی کرتا ہے پوری قوم کو سزا نہیں دی جاتی. یاد رکھیں انصاف کیا ہے, جب کسی سے معاہدہ ہوتا ہے اور اس معاہدے کی پاسداری کی جاتی ہے, جب بھی کوئی ایک شخص اس معاہدے کے خلاف کوئی کام کرتا ہے یا عہد شکنی کرتا ہے تو سزا پوری قوم کو نہیں دی جاتی. یہ انصاف ہے کہ نہیں؟ اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ کعب بن اشرف کی بدکاریاں بڑھتی جا رہی ہیں, رکنے کا نام نہیں لے رہی, تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور یہ اس قصے کے اصل جو ہے صحیح بخاری میں, ابھی میں بیان کرنے جا رہا ہوں قتل کا قصہ جو ہے یہ صحیح بخاری میں, جو بھی بیان کر اصل صحیح بخاری, دوسری اور روایات بھی ہیں, میں مختلف روایات سے اس قصے کو بیان کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کون ہے جو کعب بن اشرف کے لیے تیار ہو جائے, کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کو اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی. تو ہم ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ تیار ہوئے اور دیگر اور بھی بعد میں ان کے ساتھ تیاری میں شامل ہوئے. تو سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, انا یا رسول اللہ, میں تیار ہوں, کیا آپ یہ پسند کرتے میں اسے قتل کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جی ہاں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کر رہے ہیں, سنیں ذرا کعب بن اشرف کے کارنامے سنیں. سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم لوگ گئے تھے کعب بن اشرف کے پاس اور اس سے ادھار مانگا, ضرورت پڑ گئی پیسوں کی, یہودی پیسے والے ہوتے. تو کعب بن اشرف نے کہا, تم لوگ تو محمد کا ساتھ دے رہے ہو, میں تمہیں ادھار کیسے دوں؟ ساتھ چھوڑ دو تو میں دوں گا. میں جواب میں سید محمد فرماتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم تو بیعت کر چکے ہیں, وعدہ کر چکے ہیں, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی کرتے کیا ہے, ہوتا کیا ہے. اور ہم تو صرف آپ کو ایک یا دو وسق کی بات کر رہے ہیں. ایک وسق کتنا ہوتا ہے؟ 60 صاع, 60 صاع, ایک صاع 3 کلو کے قریب ہوتا ہے. کھجور کی ضرورت پڑی یا گندم تھا, کچھ بھی تھا, تو اتنی ہمیں وسق کی ضرورت تھی. کعب بن اشرف نے کہا, ٹھیک ہے پھر میں ایک شرط دے دیتا ہوں, اس کی گروی مجھے کیا دو گے تم لوگ؟ رہن تو چاہیے نا کوئی چیز. کبھی آپ کہیں آپ کو کیا چاہیے؟ کعب کہتا ہے تم لوگوں کی عورتیں, دیکھیں بدتمیزی, دیکھیں کھانے کی چیز دی جا رہی ہے اور اس کے رہن میں عورتیں چاہیے. کعب بن اشرف نے کہا, محمد مسور نے کہا, یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ عرب کے خوبصورت ترین انسان ہو اور اپنی عورتیں تمہیں گروی میں کیسے دے سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا, ٹھیک ہے پھر اپنے بچے دے دو, اپنی اولاد دے دو. کہتے جواب میں میں نے کہا, اب یہ ساری باتیں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے ہیں کہ ایسا معاملے کے ساتھ ہو چکا ہے, ایسا بندہ ہی ہے, ہم اپنے بچے اپنی اولاد کیسے تمہیں گروی میں دے دیں؟ جب بھی پھر بعد میں کوئی بھی اسے لڑے گا تو یہ کہے گا, تم لوگوں کی تو یہ اوقات ہے, چند وسق کے لیے تمہیں گروی میں رکھ دیا گیا تمہارے باپ دادوں نے. کیونکہ یہ گالی بن چکی تھی ساری زندگی. لیکن ہم ایک کام کرتے ہیں، اپنا اسلحہ تو ہمیں گروی میں دے دیتے ہیں. یعنی یہ طریقہ اپنایا محمد مسلمہ نے تاکہ وہ کعبہ اشرف تک پہنچے اسے قتل کرے، یہ طریقہ اپنایا. پارے گے کیسے؟ اب اس کو اسلحہ تو چاہیے، اسے اسلحہ کاروبار بھی کرتا ہے، اب جائیں گے کیسے، اس تک پہنچیں گے کیسے؟ تو ایک طریقہ ہے، طریقہ یہ ہے، بڑا اچھا مشورہ تھا، ایسے کرنا ہے. تو ایک جگہ پر وقت مقرر کر دیا گیا، آئیں گے. پھر اسی طریقے سے ابو نائلہ نے بھی ایسا کیا. ابو نائلہ گئے دوسری طرف اور یہ کہا، اے کعب، ایک خاص بات سے کرنی ہے. کیا بات ہے؟ ابو نائلہ جو ہے کعب اشرف کا رضائے بھائی بھی ہے، ایسا دودھ پیا تھا. کیا خاص بات کرنی ہے؟ ابو نائلہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے یہ شخص آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، اب قریب تو ہونے کسی ذریعے سے، جب سے یہ شخص آیا ہے ہمیں مصیبت میں ڈال دیا کہ امتحان ہے ہمارے لیے، مسئلہ ہو گیا ہمارا، آزمائش میں ڈال دیا. سارے عرب ہمارے دشمن ہو گئے اور سارے ہی حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ اب تجارت کا معاملہ بھی تمہارے سامنے ہے، تو ہم سب پریشان ہو چکے ہیں. اور میرے ساتھ کچھ اور ایسے لوگ بھی ہیں جو میری سوچ رکھتے ہیں، تم آپ سے کچھ خریدنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری مدد کیجیے. کیا دو پیسے تو نہیں تمہارے پاس؟ کچھ اسلحہ دیں گے؟ یعنی غرض اسلحہ لے کے جانا چاہتے تھے وہاں پہ، کیونکہ اس کی سیکیورٹی جو ہے عمدہ قسم کی سیکورٹی رکھتا تھا وہ بندہ اپنے پاس. وہ پتہ ہے میں جو حرکتیں کر رہا ہوں کبھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، اپنے قلعے کے باہر اندر ہر جگہ پہ. ربیع الاول سن 3 ہجری کی 14 کی رات میں جمع ہونا تھا. اللہ کے پیار پیغمبر وسلم خود ساتھ گئے ان 4 یا 5 لوگوں کے، جن کی قیادت سیدنا محمد مسلم علیہ نے کی ہے. آپ وسلم بقیع تک ان کے ساتھ چلتے گئے، پھر ان کو اجازت دی جانے کی اور ان کے لیے دعا بھی کی. انطلقوا علی بسم اللہ اللہم اعنہم، ان کے لیے دعا بھی کی اللہ کے پیار پیغمبر وسلم نے. جب پہنچے قائم اشرف کی قلعے پر تو ابو نائلہ نے آواز دی، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اسی رات کا وعدہ تھا، ہم آ چکے ہیں، یعنی اسلحہ ہمارے پاس ہے، باقی جو تم نے ہمیں دینا وہ ہمیں دیں. نئی شادی کی تھی بیچ میں سے فیملی اشرف نے، اس کی بیوی نے کہا مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا ہے، تم جاؤ نہیں. کہا میں چھوڑے، کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا. اور کوئی نہیں، اپنے ہمیں مسئلہ ہے اور ابو نائلہ ہے، اور کوئی بھی نہیں ہے. خوشبو لگائی، کپڑے پہنے اور باہر چلا گیا. تو ابو نائلہ جب قریب ہوا تو ابو نائلہ کہا یہ بندہ اس کی عادت ہے نہیں خوشبو لگاتا رہتا ہے، تو اس کو پکڑنا کیسے ہے؟ جب قریب ہے گیا تو میں کہوں گا تم سے بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے، ذرا اپنا سر قریب کرو تاکہ میں خوشبو سونگ لوں. میں بھی کروں گا، آپ بھی کریں، آپ بھی کریں، پھر جب مضبوطی سے پکڑ لیں پھر اسے قتل کریں گے. جب قریب ہوا تو ابو نائلہ نے کہا اے کعب، تم سے ذرا اچھی خوشبو، ٹہلتے گئے راستے میں اچھی خوشبو لگا کے ہو، میں سونگ سکتا ہوں؟ قریب گیا، سر جھکایا، سر پہ سر کو پکڑا اور سونگا. ابو رائے نے پہلے کہا جب دیکھ لوں میں تمہیں اشارہ کروں, میں نے پکڑ لیا ایسے اتنے, پھر آنا, پھر حملہ کرنا, ورنہ حملہ نہیں کرنا. تھوڑی دیر کے بات کرتے رہے. تو چلتے چلتے بلال نے کہا کتنی خوبصورت آپ نے خوشبو لگائی, میں سونگھنا چاہتا ہوں. جو جب کسی سے تھوڑا سا دور ہو گئے تو عقاب کہتا ہے میرے پاس سب سے اچھی خوشبو ہے, یعنی مدینہ میں جو عرب جو لگاتے ہیں سب سے اچھی میرے پاس آپ کو کسی اور جگہ سے آپ کو نہیں ملے گی. اجازت ہے میں سونگھ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو دونوں سونگا, پھر دوستوں کا آپ بھی سونگ لے آ کے, اچھی خوشبو ہے. پھر تھوڑی دیر اور آگے چلے, پھر کہا میں دوبارہ سونگ سکتا ہوں یار, یعنی خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے, میں دوبارہ سونگ سکتا ہوں؟ میں کہا ضرور سونگے. جب دوبارہ پکڑا سر کو زور سے, پھر اس نے اشارہ کیا اور کہا آ جاؤ. پھر انہوں نے تلواریں اٹھائی, نکالی اور اسے قتل کر دیا. لیکن جب اسے پہلا بار مارا تو اس نے زور سے چیخ ماری, اور اس چیخ کی وجہ سے فوراً جو بھی قلعے میں تھے سب جا گئے اور سب دوڑنا شروع کر دیا. پتہ چلا کہ ہمارے سردار کو کچھ ہوا ہے. ان میں الحارث ابن اوس ایک صحابی تھے, ان کے ساتھ ان کو چوٹ لگی اور بہت سارا خون بہ چکا تھا, اور اسے اٹھا کر واپس چل کے بقیع تک واپس چلے گئے اور تکبیر پڑھتے گئے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا اور یہ تسلی کی کہ واقعی کعب کو قتل کر دیا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر پڑھی اور اس طریقے سے کعب نشر کو قتل کر دیا گیا. یہودیوں کو جب پتہ چلا اس معاملے کا, انہوں مزید ڈر اور رعب دل میں پیدا ہو گیا کہ بات یہاں تک پہنچ گئی. اور بعد میں پھر بن النضیر نے بھی اس بدلے کو لینے کے لیے کچھ تیاریاں کی تھیں, اور پھر بن النضیر کی جنگ جو ہے اسی قتل کی وجہ سے بعد میں ہوئی. بہرحال یہ قصہ ہے, اور اس قصے کے تعلق سے ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جو آج کے زمانے میں بہت رائج ہے, اور اسی غلط فہمی کی وجہ سے کافی قتل عام ہوا ہے. غلط فہمی یہ ہے کہ جب کعب بن اشرف یہودی کو دھوکے سے قتل کرنا جائز ہے, اسیسینیشنز جائز ہیں, تو پھر ہمارے لیے بھی جائز ہے کہ ہم جو جب کسی کافر کو دھوکے سے قتل کرتے ہیں یا کسی سفیر کو اغوا کرتے ہیں, اسے قتل کر دیتے ہیں, چاہے کافر لیڈر ہو, پریزیڈنٹ ہو, یا وزیر ہو, یا اس کا مشیر ہو, یا کوئی بھی کافر ہو, اس قصے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں دھوکے سے قتل کرنا جائز ہے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے, اور اسی غلط فہمی کی بنا پر آپ دیکھتے کہ آج مسلمان ملک نہ بچ سکے. یعنی بات ہو رہی ہے کہ یہودی کی, ایک کافر کی, اسے قتل کیا گیا, اور جیسے ابھی میں بتاتا ہوں اس کے جواب میں کہ وہاں تک بات چلی کہ کافر کو قتل کرنا ہے دھوکے سے, پھر آہستہ آہستہ مسلمانوں تک پہنچی, پھر مسلمان قتل عام ہو رہا ہے اور دھوکے سے قتل کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ ثبوت ہے ہمارے پاس. اچھا, کافر تک تو بات کسی حد تک تھی, اس کا جواب بھی ہے, اگر یہ بھی غلط فہمی ہے, لیکن مسلمانوں کیسے قتل کر رہے ہو؟ اس کے جواب میں کہتے ہیں یہ کہاں مسلمان ہے, یہ بھی تو کافر سے معاہدے کر چکے ہیں, یہ بھی تو کافر سے ملے ہوئے ہیں نا, جو بھی کافر کی مدد کرتے وہ بھی کافر ہے. اور پھر دیکھیں شیطان کا بہکاوا کہاں پر بات تھی, کہاں تک پہنچ گئے. الغرض یہ غلط فہمی ہے, اس کے جواب میں یاد رکھیں یہ قصہ جو ہے کبھی بھی دلیل نہیں بن سکتا دھوکے سے قتل کرنے کی, ظاہر مسلمان قتل تو ویسے جائز نہیں ہے، کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے، ہم بات کریں کافر، اور وہ کافر جو معاہد ہو یا مستعمر ہو، حربی کی ہم بات نہیں کر رہے. پہلی بات یہ، کون متعین کرے گا کہ یہ کافر حربی ہے جو جنگ پہ اترا ہوا ہے یا یہ معاہد مستعمر ہے؟ حق میں وقت ولی امر جو ہے، جسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ مدینہ کے ولی امر کون تھے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بھی مسلمات میں سے ہیں، بالکل واضح بات ہے کہ جب کعب بن اشرف یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کی اور گالیوں پر اتر آیا، کسی صحابی نے جب اسے قتل کیا، ہاتھ اٹھایا، اسے گالی دی، اسے مارا پیٹا، کچھ کیا، جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا. اسے کیا ثبوت ملتا ہے؟ کہ اگر قتل بھی کیا ہے، دھوکے سے کیا ہے، لیکن کس کی اجازت تھی؟ حاکم وقت، ولی امر اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں اور مدینہ کے حاکم بھی ہیں. پہلی بات اس غلط فہمی کے جو جواب ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حاکم وقت ہیں، انہوں نے اجازت دی، پھر صحابہ نے جا کے قتل کیا. تم لوگوں کی اجازت کون دیتا ہے؟ تم لوگوں بنائے اپنے اپنے امیر اپنی مرضی کے، اور ایک امیر حاکم کے ہوتے ہوئے دوسرے امیر کو بنانا شرعاً جائز نہیں ہے، وہ نہ اس کی امارت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تمہارا امر ایک شخص پر جمع ہو جائے، اسے تم اپنا امیر بنا لو، حاکم بنا لو، پھر جو بھی اس کے بعد امارت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو دوسرے کو قتل کر دو. تو دوسرا امیر نہیں بن سکتا، ایک حاکم ہوتا ہے، دو حاکم نہیں ہوتے. اور جو بھی امیر بنتا ہے کسی تنظیم کے لیے، اگرچہ یہ امارت بھی جائز نہیں ہے کہ گروہ بندی اور یہ جو حزبیت شرعاً جائز نہیں ہے، اگر کوئی اسے جائز بھی سمجھتا ہے اور کسی کی بیعت بھی کرتا ہے کسی اور امیر کی، تو یہ امیر جو، کیونکہ یہ بیعت ہی اصل میں جائز نہیں ہے اور نہ ہی اس کی فرم برداری جائز ہے کی صورت میں، لیکن یہ امیر اس حاکم وقت کی جگہ لے ہی نہیں سکتا اور نہ ہی اس کی فرم برداری اس کی مخالفت میں جائز ہے، تو بنیاد سے ہی بالکل غلط ہے اور غیر شرعی ہے. تم لوگوں کے امیر اپنے بنائے ہوئے، اپنے منتخب کردہ امیر ہیں، کسی کا بن لادن امیر ہے، کسی کا ملا عمر امیر ہے، کسی کا کوئی اور امیر ہے، اور وہ ہر بندہ اپنے اپنے امیر کی اطاعت کرتے ہوئے کسی کافر کو قتل کر دیتا ہے، دھوکے سے قتل کر دیتا ہے، یا دھوکے سے بم بلاسٹ کر دیتا ہے، اور کہتا ہے ہمارے امیر کی اجازت تو تھی، تم لوگوں کو امیر کی اجازت ہونا ضروری ہے، یہ ہمارا امیر تھا، بالکل غلط ہے. دوسری بات، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قتل اس لیے کیا کیونکہ وہ شخص جو ہے اس نے عہد شکنی کی، جنگ کیوں نہیں کی پوری قوم کے خلاف؟ پوری قوم نے تو نہیں کی، بنو نظیر نے ابھی تک کچھ نہیں کیا، ایک شخص کی غلطی پوری قوم کو سزا، انصاف ہے؟ انصاف نہیں ہے. عین انصاف کیا ہے؟ جس کی غلطی اس کو سزا دی جائے. تو پھر چھپکے سے کیوں قتل کیا؟ پکڑ کے قتل کر دیتے. یہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی. خود ابتدانی کرنا چاہتے تھے کہ عہد شکنی ہو، اگر خود سامنے لے کے آتے اور قتل کرتے یا اجازت سب کے سامنے دیتے تو ادھر سے وہ بھی جنگ ہو جاتی، تو ایک جنگ شروع ہو جاتی. ابتدا اور بات کیا ہوتی تاریخ میں؟ ابتدا کس نے کی؟ عہد شکنی کی. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بری ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کبھی کسی نبی نے بھی عہد شکنی کبھی نہیں کی، اور ہمیشہ انصاف سے کام کیا ہے، اور اس قصے میں بھی انصاف ہی انصاف ہے. اب عہد شکنی کی ہے کعب بن اشرف نے، عہد شکنی سزا اسے ملی ہے، اسے قتل کر دیا گیا ہے. تم لوگ کہتے ہو کہ آج کافروں بھی عہد شکنی کی ہے اس لیے ہم اسے قتل انہیں قتل کر دیتے دھوکے سے. سوال، کس نے کہا کہ کافر عہد شکنی کی ہے؟ تمہارے امیر نے کہا، تمہارے عالم نے کہا، جو تمہارے نظریات اور تمہاری سوچ رکھتے ہیں. اور معاہدہ کس نے کیا تھا؟ آپ لوگوں نے کیا تھا یا حاکم وقت نے کیا تھا؟ حاکم نے کیا تھا, ملک کے سربراہ نے کیا تھا نا. تو پھر معاہدہ بھی جس نے کیا وہی توڑے گا نا. اب معاہدہ کسی اور نے کیا, توڑا تم لوگوں نے, کہتے انہوں نے توڑا ہے, ہم اس کا انتقام لے رہے ہیں. عجب سی بات ہے بھائی, تمہارے بیچ میں کیا کام ہے؟ اگر حاکم سے غلطی بھی ہوئی ہے تو وہ گنہگار ہے نا, اللہ کی پکڑ سے کہاں جا سکتا ہے وہ؟ کہ نہیں اللہ تو بعد میں پکڑے, پہلے ہم پکڑیں گے. اور پکڑتے پکڑتے دیکھیں بات کہاں تک پہنچ گئی. پھر جن کو تم لوگ قتل کر رہے ہو, کوئی امریکن ڈاکٹر ہے یا کوئی انجینئر ہے یا کوئی بھی کام, کسی کام کی غرض سے پاکستان ملک میں آیا ہے, خاص عہد اور امن کی بنیاد پر, یا کسی اصلاحی کام کے لیے ملک میں داخل ہوا ہے, تم اسے دھوکے سے قتل کر دیتے ہو. میرا سوال یہ ہے, کعب بن اشرف نے تو غلطی خود کی تھی, اسی سزا اس کو ملی نہیں؟ اس نے کیا غلطی کی تھی ڈاکٹر صاحب نے یا انجینئر صاحب نے, اسے کیوں قتل کیا؟ کیونکہ امریکن ہے. اچھا عہد چکن حکومت نے کی, تو قتل حکومت کو جا کے کرو نا, اسے کیوں قتل کیا؟ اس کا کیا قصور ہے؟ جب ایک عہد پہ یہ شخص داخل ہوا تو مسلمان عہد کر کے اور کسی کو امن و امان دینے کے بعد اسے دھوکے سے قتل بھی کر دیتے ہیں, کیا دونوں ایک جیسے مسئلے ہیں؟ کعب بن اشرف کو دیکھ لیں اور اس ڈاکٹر امریکن ڈاکٹر کو دیکھ لیں جس کو یہ قتل کر دیتے ہیں دھوکے سے, دونوں ایک جیسے ہیں؟ کوئی بھی شخص مجھے کہے دونوں ایک جیسے ہیں. جب دونوں ایک جیسے ہیں, ایک جیسے نہیں ہیں, تو دونوں کا حکم ایک جیسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا شریعت ہماری اندھی ہو چکی ہے؟ نعوذ باللہ. یہی لوگ کہتے ہیں ہم شریعت کے نفاذ چاہتے ہیں, یہ کون سی شریعت ہے؟ دو مختلف معاملات ہیں, مختلف مسئلے ہیں, دونوں کو سزا آپ ایک دینا چاہتے ہیں. تیسری بات کہتے ہیں کہ اصل میں ان سے تو معاہدہ کرنا جائز ہی نہیں تھا, کافر کیوں معاہدے کرتے ہو تم لوگ؟ جب معاہدہ جائز ہی نہیں تھا تو معاہدے کو مانتے نہیں ہم لوگ, شروع سے معاہدہ نہیں کرتے تم لوگ, تو پرانے کیوں معاہدہ کیا؟ جب اس نے ایک غلطی کی ہے, دوسری غلطی اگر ہماری سمجھ تو ہم بھی غلطی کر لیے, پھر معاہدہ اس نے غلط کیا ہے اور ہم اس غلط کام کو درست کرنا چاہتے ہیں, جب ہم قتل کریں گے اس طریقے سے تو خود بخود معاہدے ٹوٹ جائیں گے. پھر وہ ہے کہ جو معاہدہ حکومت نے کیا بنیادی طور پر ہے ہی غلط, جب غلط ہے تو پھر وہ قائم بھی نہیں ہو سکتا, تمہاری ان حرکتوں سے معاہدہ بھی ٹوٹ جائے گا. اچھا معاہدہ تو ٹوٹ جائے گا لیکن فساد اور انتشار کا سبب کون بنے گا؟ آپ لوگ ایک کافر کو دھوکے سے قتل کر دیتے ہیں, کافر ملک میں جو مسلمان رہتے ہیں چاہے وہ دعوت کے کام کے لیے گئے ہوں, ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ وہ کہتے کیوں جاتے ہیں, نہ جائیں, ان کی غلطی جو کافر ملک میں رہتے ہیں. ہم نے سنا تھا اعلان بن لادن کا اور قاعدہ کا کہ جو بھی کافر ملک میں رہتے ہیں میں آگاہ کر رہا ہوں, وہاں سے نکل جائیں ورنہ سب کو اڑا دیا جائے گا. تو کہتے ہیں غلطی ان کی ہے جو وہاں پہ رہتے ہیں, ہم نے تو پہلے سے آگاہ کر دیا تھا وہاں پہ نہ رہیں. اگر ہم کافر کو قتل کرتے ہیں دھوکے سے, پھر وہ وہاں پہ مسلمان کو قتل کرتے ہیں تو اچھا ہوا ان کے ساتھ, بلکہ یہ عبرت ہوگی مسلمانوں کو جو وہاں پہ رہتے ہیں, کافر ملک میں وہاں سے خود نکلنے پر مجبور ہو جائیں گے. اچھا پہلی بات یہ ہے, معاہدہ مسلمان حکومت نے غلط کیا ہے, یہ کہتے ہو نا, اب کعب بن اشرف کہاں اور یہ معاہدہ جو کس حکومت کے ساتھ ہوئے کہاں؟ دونوں ایک جیسے ہیں. کعب بن اشرف مدینہ میں رہتا تھا, اس کے قوم سے معاہدہ کیا گیا, ٹھیک ہے, وہاں سے بھی جا بھی سکتے تھے, وہ خود مدینہ میں رہنے کے لیے تیار ہو گئے. جیسا کہ حکم کیا تھا جیزے والا کو, جیسے حکم ہوتے ویسے آپ حکم سمجھ لیں, اگر جو جیزے نہیں تھا لیکن ان کو یعنی یہودیوں کو آپ سلم کو حکم کو قبول کرنا ہی یہ کافی تھا کہ ہم مغلوب آپ غالب ہم نے مان لیا ہے. وہ جزیہ کا ہمیشہ یہی طریقہ ہوتا ہے, اصل جو یعنی نظریہ جزیہ کا یہ ہے کہ جو کافر مغلوب ہو کے کچھ عوض پیسہ دے کے کچھ عوض دے تاکہ مسلمان حکومت ان کی جو ہے وہ رکھوالی کرے, سیکیورٹی کے لیے وہ پیسہ دیتے. برحال تو کہاں کعب بن اشرف کا معاملہ اور کہاں پورے ملک کا معاملہ, دونوں کیسے ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, الصارم المسلول جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 768 میں کہتے ہیں, کعب بن اشرف کا قتل اس لیے کیا گیا کیونکہ اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی, گالیاں دی, اور اس سے دوسرے یہودوں کو قتل نہیں کیا گیا جو اس کے جنس میں سے تھے. اور اگر کعب بن اشرف جو ہے وہ ایک محابر کافر کی حالت رکھتا تو پھر اسے قتل کرنا جائز نہ ہوتا, کیونکہ وہ ایک امن کے دائرے میں ہو جاتا. کیونکہ جب ایک حربی کافر کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم ہمارے امان میں آ چکے ہو تو پھر اسے چاہے قول سے یا عمل سے ہو اسے پہ قتل کرنا درست نہیں ہوتا. وہ دوسری جگہ کہتے ہیں امان کے تعلق سے, کافر جب امان دی جاتی ہے تو پھر اس امان کے پاسداری بھی کی جاتی ہے اور یہ امان ایک عہد کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور عہد شکنی حرام ہوتی ہے. گویا کہ یہ دونوں مسائل بالکل فرق ہیں. اگر یہ حارب کافر ہوتا اور اس کو امان دے دیا ہوتا پھر قتل کرنا درست نہ تھا, لیکن ایک شخص پہلے سے موجود ہے اور معاہد ہے, اس نے عہد شکنی کی ہے, حارب کافر نہیں تھا, عہد کے اندر تھا, عہد شکنی اس نے کی ہے. اگر محارب ہوتا اسے امان دے دیا تو اس کا معاملہ اور ہے, لیکن ایک معاہد پہلے سے تو اس نے عہد شکنی خود کی ہے تو یہ درست نہیں ہے. شیخ صاحب فوزان حفظہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ بعض لوگ دھوکے سے بعض کافروں کو ہلاک کر دیتے, قتل کر دیتے ہیں, اسیسینیٹ کر دیتے ہیں, اور کعب بن اشرف یہودی کے قصے کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں, آپ کیا فرماتے ہیں؟ یا صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں, کعب بن اشرف کے قصے میں ہرگز دلیل نہیں بنتی اور نہ ہی اغتیال یا دھوکے سے قتل کرنے کی کوئی جواز بنتا ہے, کیونکہ کعب بن اشرف کا قتل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت کے ولی امر تھے, اپنے زمانے کے یعنی حاکم تھے, اور کعب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رعیت میں سے تھا, رعایا میں سے تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت تھا, اس عہد کے بنیاد پر جو یہودوں نے کیا تھا اس نے کیا تھا, پھر اس سے عہد شکنی میں خیانت ہوئی, عہد میں اس نے پاسداری نہیں کی, جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قتل کرنے کا حکم دیا تاکہ اس کے شر سے مسلمان محفوظ ہو جائیں اور اس کے قتل جو ہے وہ کسی ایک یا دو یا خاص مسلمانوں کی مرضی سے نہیں ہوا کہ بعض لوگ نے خود اپنی مرضی سے گئے اسے قتل کر دیا, یا بعض جماعت نے خود اپنے کسی نے گروہ بنا لیا جماعت بنا جا کے اسے چھپکے سے قتل کر دیا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ہی ہوا ہے. لیکن آج جو دھوکے سے قتل کیا جا رہا ہے، جو ہم دیکھتے ہیں، تو ایک افراتفری بن چکی ہے، اور اسلام کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ اس میں بہت سارے نقصان ہیں اور ضرر ہیں اسلام اور مسلمانوں کے حق میں. شیخ صاحب نے یہ جواب جو ہے فتح والامہ فی نواز مدلہیم صفحہ نمبر 101 میں یہ جواب دیا ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ سے مسلم کی شرح میں فرماتے ہیں کہ امام مازری جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کعب بن اشرف کو اس لیے قتل کیا گیا کیونکہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شام گستاخی کی تھی اور عہد چکنی کی. اور قاضی عیاض المالکی فرماتے ہیں کہ محمد بن مسلمہ رحمہ اللہ جس نے قتل کیا، رضی اللہ عنہ، جس صاحب نے قتل کیا، اس نے کعب کو امان نہیں دیا تھا. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر جس مسلمان نے قتل کیا ہے، ایک معاہشہ سے قتل کیوں کیا؟ پہلے بات یہ عہد چکنی ختم ہو گئی ہے. اگر وہ کسی امان میں تھا اور ایک شخص اسے امان دیتا ہے، تو پھر یہاں پر محمد مسلمہ رضی اللہ عنہ نے اس کو امان نہیں دیا تھا. وہ اس کے اگر کوئی امام بھی تھا، اس کے عہد چکنی سے وہ بھی ختم ہو چکا ہے. تو امام نووی بھی نقل کرتے قاضی عیاض سے، کہتے ہیں کہ محمد مسلمہ رضی اللہ عنہ جو ہیں، انہوں نے اسے امان نہیں دیا تھا جب اس نے بات کی تھی. بات یہ ہو رہی تھی نا کہ ہم آئیں گے، آپ کو اسلحہ دیں گے. اس نے کہا تھا کہ کوئی امان ہے، کوئی امن ہے، کوئی ایسی بات ہوئی؟ کوئی بات ایسی نہیں ہوئی، بات خرید و فروخت کی ہو رہی تھی. تو قاضی عیاض فرماتے کہ بات صرف خرید و فروخت کی ہوئی، اور ان کی باتوں میں کہیں پہ عہد یا امان کا لفظ نہ تھا. اور یہ بھی فرمایا کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسے دھوکے سے قتل کیا گیا، کیونکہ دھوکے سے اسے قتل کیا جاتا ہے جسے امن دے کر پھر قتل کیا جاتا ہے. بڑی ایک علمی بات ہے، سمجھیں. ہم بات دھوکے کی کر رہے ہیں، تو یوں کہتے ہیں کہ دھوکے سے قتل کرنا، دھوکہ کسے دیا جاتا ہے؟ جسے معاہدہ ہو نا. آپ کسے معاہدہ کرتے ہیں کہ آپ میرے امان میں آ گئے ہیں، اب میں آپ پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، پھر آپ سب کو اسے جا کے قتل کر دیتے ہیں. دھوکہ تب ہوتا ہے جب قاضی عیاض فرماتے ہیں تو اس میں دھوکہ ہے ہی نہیں، کیونکہ اس شخص کا امان تھا ہی نہیں. صحیح مسلم جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 160 امام نووی رحمۃ اللہ علیہ یہ قول نقل کرتے ہیں. اسی یہ ثابت ہوا کہ محض غلط فہمی ہی ہے کہ اسلام میں دھوکے سے قتل کرنا جو ہے وہ جائز ہے. اسلام نے کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دی. یہ بعض مسلمانوں کا عمل ہے، اسلام اس سے بری ہے. اور جو بھی یہ راستہ اختیار کر چکے ہیں، نہ تو انہوں نے کوئی ملک فتح کیا، نہ انہوں نے اسلام یا دین اسلام کے سربلندی کے لیے کچھ کیا، اور نہ ہی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا، بلکہ ان سے ہمیشہ جو ہم نے دیکھا ہے صرف فساد ہی فساد دیکھا ہے. امت مسلمہ کے لیے جو فساد اور انتشار ان لوگوں سے پہنچا ہے، وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے جو کافروں سے پہنچا ہے. اللہ المستعان.